ولو قال البائع بعد التقابض بعتك هذا المعيب مع آخر وقال المشتري بل هذا وحده فالقول له. اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ جب بھی مقبوض کی مقدار میں اختلاف آ جائے تو قابض کا قول معتبر ہے. جب بھی مقدار مقبوض میں اختلاف واقع ہو، جب بھی مقدار مقبوض میں اختلاف واقع ہو تو قابض کا قول معتبر ہے. صورت مسئلہ یہ کہ آپ نے کسی شخص سے کوئی چیز خریدی اور سمن اس کے حوالے کر دیے، آپ نے مبیعے پر قبضہ کر لیا، تو اس نے دیکھو سمن پہ وہ قبضہ کر چکا ہے اور آپ مبیعے پر قبضہ کر چکے ہیں، اس کے بعد اس مبیعے میں کوئی عیب آپ کو ملتا ہے جو بائے کے پاس سے آیا ہے، تو آپ اس چیز کو لے گئے واپس بائے کے پاس کہ بھئی یہ آپ نے جو چیز فروخت کی ہے یہ عیب دار ہے، یہ واپس لو، میرے سمن میرے حوالے کرو. وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے بھئی، لاؤ بھئی یہ چیز دو بھئی، میں نے آپ سے کتنے پیسے مثلا لیے تھے؟ بائے کہتا ہے 1,00,000 لیا تھا بھئی. مثلا آپ کیا چیز خراب لے کر گئے بھئی؟ مثلا غلام تھا بھائی، آپ ایک غلام لے گئے بھائی، یہ عیب دار ہے یہ واپس لو بھائی، میرے 1,00,000 روپے مجھے واپس کرو بھائی. وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں واپس کرتا ہوں 1,00,000 روپیہ، لیکن دوسرا غلام کی طرح بھائی. کیا مطلب بھائی؟ بھائی آپ 2 لے کر گئے تھے میرے سے بھائی، 1,00,000 میں کتنے لے کر گئے تھے؟ 2 لے کر گئے تھے. آپ کہتے ہیں نہیں بھائی، 1,00,000 میں لے کر گیا تھا، تو اب مقدار مقبوض میں بھائی مبیعے کے اندر اختلاف آ گیا. وہ کہتا ہے کہ ایک چیز تھی 1,00,000، 2 چیزیں تھی 1,00,000 میں، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تھی. تو اب یاد رکھیں قول قابض کا معتبر، اور قابض کون تھا؟ مشتری تھا بھائی، مشتری. سمجھ میں آیا؟ تو اختلاف آیا مقبوض کے اندر اور وہ تو قابض ہی کو پتا ہوگا، لہذا قول بھی اسی کا معتبر. کیا معنی قول اسی کا معتبر؟ یعنی قسم اس سے لی جائے گی، معلوم ہوا دوسرے پر کیا آ جائے گی؟ بینہ خود بخود بھائی. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو دوسرے اگر وہ اس نے کہا ہے تو آپ 2 لے کر گئے تو اب اس کے ذمہ بینہ پیش کرنا ہے، بینہ نہیں کرتا پیش تو پھر آپ قسم کس کے ذمہ ہے؟ آپ کے ذمہ ہے، آپ قسم اٹھائیں گے اور چیز واپس کر دیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ولو قال البائع بعد التقابض، اگر بائع نے کہا تقابض کے بعد بھائی، تفاعل باب آیا بھائی، یہ طرفین سے فعل کا تقاضا کرتا ہے، معلوم ہوا دونوں طرف سے بدلے پر کیا ہو چکا ہے؟ قبضہ ہو چکا ہے، وہ سمن پہ قبضہ کر چکا ہے، آپ مبیعے پر قبضہ کر چکے ہیں. اور اگر بائع نے کہا تقابض کے بعد بیعتک ھذا المعیب، میں نے بیچا تھا تجھے یہ والا عیب دار، مع آخر، ساتھ ایک اور کے بھی، وقال المشتری بل ھذا وحدہ، مشتری کہتا ہے بلکہ یہ ایک ہی بیچا تھا، فالقول له ای للمشتری، تو قول کس کا معتبر بھائی؟ مشتری کا بھائی. بین السطور لکھا ای البائع، غلط لکھا ہے بھائی، قابض کا قول معتبر ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ کتاب میں میں نے بتایا جگہ جگہ کتابت کی غلطیاں ہیں بھائی. اے اذا ظہر فی المبیع بعد التقابض عیب، جب ظاہر ہو جائے مبیعے میں دونوں جانبین سے قبضے کے بعد عیب کوئی ظاہر ہو جائے، فیردہ المشتری، تو رد کرتا ہے اس کو مشتری، ویطلب الثمن، اور ثمن طلب کرتا ہے، فیقول البائع، تو بائع کہتا ہے ھذا الثمن مقابل بھذا الشیء مع شیء آخر، کہ یہ جو سمن تھے یہ جو 1,00,000 روپے تھے یہ تو مقابلے میں ہے اس چیز کے بھی معاش ہے ان آخر ساتھ ایک اور چیز کے یعنی دو چیزوں کے مقابلے میں ہیں وَيَقُولُ الْمُشْتَرِ وَمُشْتَرِ کہتا ہے بَلْ هُوَ مُقَابِلٌ بِحَادَ الشَّئِئِ وَحْدَهُ بلکہ یہ جو سمن ہے یہ تو صرف اس ایک ہی چیز کے بدلے میں ہیں مقابلے میں ہیں فَالْقَوْلُ لَهُ اَيْ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِ پھر نیچے بائے لکھا غلط لکھا قول کس کا معتبر مشتری کا اَيْ مَعَ الْيَمِينِ کس کے ساتھ بھئی یمین کے ساتھ لِأَنَّ الْاِخْتِلَافَ وَقَعَ فِي مِقْدَارِ الْمَقْبُوزِ اس لئے کہ اختلاف واقع ہوا ہے مقبوض چیز کی مقدار میں جس پر قبضہ کیا گیا اس کی مقدار میں اختلاف واقع ہوا ہے فَالْقَوْلُ لِلْقَابِزِ تو قول کس کا معتبر قابض کا معتبر بھئی کَمَا فِي الْغَصْبِ جیسے کس کے اندر غصب کے اندر جیسے غصب کے اندر بھئی غصب کے اندر بھی دیکھئے ایک شخص تھا اس نے آپ کا غلام آپ سے چھینہ لے گیا بھئی یا کوئی اور چیز آپ کی چھینی لے گیا بھئی پھر وہ واپس کرتا ہے آپ کی چیز اور مثلا گاڑی غصب کی تھی اس نے واپس کی آپ نے کہا بھئی دو گاڑیاں تم نے تو غصب کی تھی ایک نہیں اختلاف آ گیا وہ کہتا ہے نہیں بھئی میں نے تو ایک ہی گاڑی غصب کی تھی اب آپ کیا ضابطہ لگائیں گے بھئی مقبوض کی مقدار میں کیا آیا ہے اختلاف تو کس کا قول معتبر قابض کا تو وہ غاصب قابض تھا اس کا قول معتبر معلوم ہو اب آپ کے ذمہ بینہ ہے آپ بینہ نہیں پیش کر سکتے تو اس کو کیا دی جائے گی قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا جیسے کہ غصب میں ہوتا ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہوگا وَقَدَا اِذَا اتَّفَقَا فِي قَدْرِ الْمَبِيعِ وَاخْتَلَفَا فِي الْمَقْبُوزِ دوسری صورت بھئی بھئی آپ نے زید سے دو گاڑیاں خریدیں بھئی اس بات پر تو آپ کا بھی اتفاق ہے زید کا بھی اتفاق ہے وہ بھی کہتا ہے میں نے بھئی یہ 1,00,000 میں دو گاڑیاں آپ کو بیچیں آپ بھی کہتے ہیں میں نے 1,00,000 میں دو گاڑیاں لیکن اختلاف آیا مقبوض کی مقدار میں آپ نے کہا بھی میں نے صرف ایک پر قبضہ کیا مجھے صرف ایک گاڑی ملی ہے وہ کہتا ہے نہیں آپ دونوں لے جا چکے ہو تو اب کس میں اختلاف آیا مقدار مقبوض کے اندر بھئی اور اس میں پھر کس کا قول معتبر قابض کا قول معتبر ضابطہ میں آپ کو لکھوا چکا ہوں بھئی اور قابض کون ہے مشتری ہے لہذا بائے کے ذمہ بینہ آ جائے گی اور مشتری کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا بھئی وَقَدَا اِذَا اتَّفَقَا فِي قَدْرِ الْمَبِيعِ اسی طرح اگر دونوں نے اتفاق کیا اتفاقہ تثنیہ کا صیغہ ہے بائے اور مشتری دونوں نے اتفاق کیا فِي قَدْرِ الْمَبِيعِ مَبِيعِ کی مقدار میں آپ نے بھی کہا 1,00,000 میں دو گاڑیاں خریدی ہیں وہ بھی کہہ رہا ہے ہاں 1,00,000 میں دو گاڑیاں مبیعے میں اختلاف نہیں ہے اتفاق ہے وَاخْتَلَفَا فِي الْمَقْبُوزِ لیکن دونوں نے اختلاف کیا کس میں مقبوض میں اتفقا فی ان المبیع شیئان اتفاق کیا دونوں نے اس میں کہ مبیع دو چیزیں تھیں واختلافا فی المقبوضی اور دونوں نے اختلاف کیا مقبوض کے اندر فقال المشتری قبض تو احدہما مشتری کہتا ہے میں نے ایک پر قبضہ کیا ہے فقط بھئی وقال البائع بل قبضتہما اور بائع کہتا ہے بلکہ تم نے دونوں پر قبضہ کر لیا ہے فالقول للمشتری تو قول مشتری کے لئے ہوگا علامہ مر بنا بر اسی کے جو گزر گئی کہ قول کس کا معتبر ہوتا ہے قابض کا بھئی وَلَوِ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ صَفْقَةً یہ وہ مسئلہ ہے جس کا مصنف شارح نے آپ سے وعدہ کیا تھا بھئی صفحہ نمبر 30 ذرا نکالیے بھئی صفحہ 30 بھئی دوسری سطر میں آ رہا ہے وَيَظْهَرُ هَذَا فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي تَأْتِي بھئی یہاں پر آپ کو بتلایا تھا مصنف نے خیار رویت کے باب کے آخر میں کہ خیار عیب جو ہے قبل القبض وہ مانع ہے تمام عقد سے لیکن بعد القبض مانع نہیں ہے تمام عقد سے تمام عقد سے اور کہا تھا اس کا یہ ظاہر ہوگا اس مسئلے میں جو آ رہا ہے وہی قوله وَلَوِ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ صَفْقَةً بھئی دیکھا وہ مسئلہ آج آ گیا ولو اشترى عبدين صفقة وقبض احدهما ووجد به او بالاخر عيبا اخذهما او ردهما ولو قبضهما رد المعيب خاصة بي ضابطہ یہ بھائی کہ تفریق صفقہ قبل القبض جائز نہیں. جی یہ تو متن میں بھی بات شرح کے اندر خود آ جائے گا، یہ ضابطہ صراحتن انہی لفظوں سے انہوں نے لکھا ہوا ہے. ضابطہ کیا ہوا بھائی؟ تفریق صفقہ قبل تمام العقد جائز نہیں، اور تمام عقد کس سے ہوا کرتا ہے؟ قبضے سے بھائی. تو یہ معلوم ہوا تفریق صفقہ قبل القبض جائز نہیں. ہاں تفریق صفقہ بعد القبض جائز ہے بھائی. دیکھیے بھائی، اب صورت مسئلہ یہ بھائی، آپ نے ایک ہی عقد کے ساتھ دو چیزیں اکٹھی خریدیں اور پھر ان دونوں میں سے ایک میں عیب کا پتہ چلا آپ کو، تو اب کیا کریں گے بھائی؟ ایک اس اے صرف عیب دار کو واپس کریں یا دونوں کو واپس کرنا پڑے گا بھائی؟ کہتے ہیں بھائی قبل القبض اور مسئلہ ہے، بعد القبض اور قبل القبض ہے، تو پھر اب تفریق صفقہ قبل القبض تو جائز نہیں، ایک کو رکھیں اور ایک کو واپس کر دیں یہ درست نہیں، لہذا کیا کرنا پڑے گا؟ دونوں رکھو یا دونوں رد کرو. ہاں اگر آپ قبضہ کر چکے ہیں تو عقد تام ہو چکا ہے بھائی، اور تو اب تفریق صفقہ بعد تمام العقد جائز ہے، تو ایک کو رکھ لیں اور صرف عیبدار کو کیا کر دیں، یہ جائز ہے بھائی. ولو اشترى عبدين صفقة، اگر خریدا کسی نے دو غلاموں کو صفقة ایک ہی عقد کے ساتھ بھائی، ایک ہی عقد کے ساتھ بھائی، تو صفقہ کا ایک معنی عقد کے بھی آتے ہیں، ایک عقد کے ساتھ، یوں کہ ایک ایجاب کے ساتھ، ایجاب و قبول، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ہاں اگر دونوں کا ایجاب الگ الگ ہوا ہے پھر تو دو بیع ہیں، پھر الگ مسئلہ ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ ولو اشترى عبدين، خریدا کس نے دو غلاموں کو صفقة ایک ہی عقد سے، وقبض احدهما، اور قبضہ کیا ایک پر، ووجد به او بالآخر عیبا، ایک پر تو قبضہ کر چکا ہے، ایک پر قبضہ کر لیا اور دوسرے کے اندر عیب پایا، دوسرے کے اندر عیب پایا، اخذهما او ردهما، چاہے تو دونوں کو رکھے اور چاہے تو دونوں کو، کیونکہ قبضہ بھی پورا ہوا ہے دونوں پر، قبضہ تو ابھی ایک پر اس نے کیا، دوسرے پر ابھی قبضہ ہی نہیں کیا، تو اب اگر ایک کو واپس کرتا ہے تو یہ قبل تمام العقد تفریق صفقہ لازم آئے گا جو جائز نہیں. ولو قبضهما، اگر دونوں پر قبضہ کر چکا ہے، رد المعیب خاصتا، تو معیب دار کو واپس کر دے گا خاص طور پر، لِأَنَّ صَفْقَةَ إِنَّمَا تَتِمُّ بِالْقَبْضِ، اس لیے کہ عقد تام ہوتا ہے قبضے کے ساتھ، فَقَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ، تو قبضے سے پہلے تفریق صفقہ جائز نہیں بھائی، وَبَعْدَ الْقَبْضِ يَجُوزُ، اور قبضے کے بعد جائز ہے. وَكَيْلِيٌّ أَوْ وَزْنِيٌّ قَبَضَ، بھائی آپ نے کوئی کیلی ماپی جانے والی چیز خریدی یا وزن کی والی چیز خریدی بھائی، اور اس پر قبضہ بھی کر لیا. گندم خریدی بھائی آپ نے 100 قفیز اور اس پہ قبضہ کر چکے ہیں، یا چینی خریدی آپ نے 100 کلو اور اس میں قبضہ کر چکے ہیں بھائی، اب اس میں سے کچھ کے اندر عیب پایا گیا بھائی، کچھ میں کیا پایا گیا؟ عیب پایا گیا بھائی، اب کیا کریں؟ صرف عیب دار کو واپس کرے گا یا ساری کو واپس کرے گا؟ کہتے ہیں بھائی کیلی اور وزنی چیز ایک ہی چیز شمار ہوتی ہے، کیلی ساری کے ساری کیا شمار ہوگی؟ جتنی گندم آپ نے ایک ساتھ خریدی ہے وہ شے واحد شمار ہوتی ہے، لہذا بات کو رکھ لیں بات کو رد کر دیں، یہ درست نہیں ہے بھائی، درست نہیں ہے. اچھا درست نہیں، لہذا رکھنی ہے تو ساری رکھو، واپس کرنی ہے تو ساری، اس لیے کہ یہ شے واحد ہے. ہاں کئی چیزیں ہیں، کیلی گندم بھی خریدی، جو بھی خریدی، اس طرح کوئی اور 3 چیزیں ہیں، تو اب صرف کیا کر سکتا ہے بھائی؟ جی معیوب چیز جو ہے والی ہے وہ واپس کر لے اور باقی رکھ لے، کیونکہ یہ کیا ہو گئیں چیزیں مختلف ہو گئیں بھئی، اور تفریق صفقہ بعد تمام العقد کیا ہے؟ جائز ہے، جبکہ وہ تو ایک ہی چیز شمار ہو رہی ہے اس میں نہیں کر سکتا. وَكَيْلِيٌ اَوْ وَزْنِيٌ قَبَضَ قُبِضَ قُبِضَ پڑھے والا نا، عبارت کا ترجمہ غور سے سننا، فعل مجھول آیا نکرہ کے بعد آیا تو اس کی صفت بنائیں گے، اور موصوف سے پہلے ایسا کا لفظ دیکھئے بھئی. وَكَيْلِيٌ اَوْ وَزْنِيٌ ایسی کیلی چیز، اَوْ وَزْنِيٌ یا ایسی وزنی چیز، قُبِضَ جس پر کیا کر لیا گیا ہے؟ قبضہ کر لیا گیا ہے. ان وجدہ بھی بعضی ہی عیبن، اگر اس کے بعض کے اندر مشتری نے عیب پایا، رد کلہو او اخذہو، تو ساری کے ساری کو واپس کر دے گا یا ساری کو لے لے گا بھئی. سمجھ میں آئے؟ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھئی تفریق صفقہ ہے تمام العقد کے بعد اور کوئی حرج نہیں. نہیں، یہ تو شے واحد ہے مولانا، دو چیزیں تین چیزیں ہوتی تو پھر تفریق صفقہ میں کوئی حرج نہیں تھا بھئی. لِأَنَّهُ اِذَا كَانَ مِن جِنْسٍ وَاحِدٍ فَهُوَ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ، اس لئے کہ جب یہ ایک ہی جنس سے ہوں تو یہ شے واحد کی طرح ہیں، ہاں کئی چیزیں ہیں تو پھر الگ. وَقِيلَ اور بعض فقہا فرماتے ہیں هَذَا یہ مسئلہ یہ حکم اس وقت ہے، اِذَا كَانَ فِي وِعَائِن، بھئی کہتے ہیں یہ اس وقت مسئلہ ہے جب یہ ایک ہی برتن کے اندر ہوں بھئی. ایک ہی بوری میں آپ گندم لے گئے بھئی، ایک ہی بوری میں خریدی ہے آپ نے بھئی، تو پھر یہ مسئلہ ہے، رکھنی ہے تو ساری رکھو، واپس کرنی ہے تو ہاں. اگر دو برتنوں میں تھی بھئی، دو بوریوں میں تھی، الگ الگ بوریوں میں، تو پھر عیب والی بوری کو خاص طور پر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ واپس کر سکتے ہیں. وقیل اور کہا گیا ہے ہذا یہ حکم اذا کان فی وعاء واحد، اس وقت ہے جب وہ ایک ہی برتن میں ہو، حتی لو کان فی وعاءین، یہاں تک کہ اگر وہ دو برتنوں میں تھی وہ چیز، فَهُوَ بِمَنزِلَتِ عَبْدَيْنِ، تو پھر وہ کس کے درجے میں ہے؟ دو غلاموں کے، دو چیزوں کے درجے میں ہے. فَيَرُدُّ الْوِعَاءَ الَّذِي فِيهِ الْمَعِيبِ، تو واپس کر دے اسی برتن کو جس کے اندر وہ عیبدار چیز تھی. وَلَوْ اسْتُحِقَّ بَعْضُهُ لَمْ يَرُدَّ بَاقِيهِ بِخِلَافِ الصَّوْبِ. صورت مسئلہ یہ بھئی، آپ نے گندم خریدی کسی سے، دس بوری گندم آپ نے خرید لی بھئی، اور پھر اس پر قبضہ بھی کر لیا. قبضے کے بعد پتا چلا بھئی، ادھر سے عمر دوڑتا ہوا آیا بھئی کہ بھئی اس میں سے تو پانچ بوری میری ہے. زید نے کیا کیا ہے؟ پانچ بوری میری آپ کے ہاتھ فروخت کر دی، یہ میری ہیں بھئی. اب کیا کریں بھئی، کچھ کا مالک کوئی اور نکل آیا، مستحق کوئی اور نکل آیا بھئی، غیر کی چیز اس نے آپ کو بیچ دیا. تو کہتے ہیں آپ اس کی چیز اس کو واپس کر دو، اور اس کے جو سمن بنتے ہیں وہ بائے سے وصول کر لو، پانچ بوریاں اس کی دے دو، اور جتنے اس کے سمن بنتے ہیں وہ کس سے وصول کر لو؟ بائے سے وصول کر لو بھئی. ہاں باقی پانچ بوری جو ہے ان کو واپس نہیں کر سکتا بھئی، واپس نہیں کر سکتا بھئی، واپس نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اگرچہ یہاں پر تقسیم آ رہی ہے، لیکن کیلی اور وزنی چیز کے اندر تقسیم نقصان دے نہیں. عیب شمار ہوتی ہے بھئی تقسیم ان کے اندر، ان میں کوئی عیب آتا ہے؟ ان کے حصے الگ کر دو بھئی الگ الگ، کوئی عیب نہیں آتا بھئی. جبکہ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی جس کے اندر تقسیم کیا کرتی ہے؟ عیب پیدا کر دیتی ہے، تو اس صورت میں پھر اب آپ اس چیز آپ کو خیار ہوگا، آپ بقایا کو کیا کر دیں؟ بائے کو واپس کر کے اس سے سارے کے سمن بھی وصول کر. مثلا کپڑا تھا بھئی، آپ نے کپڑا خریدا تھا بھئی دس گز بھئی، دس گز کپڑا آپ نے زید سے خریدا، اور اس میں سے کچھ کا مالک کوئی اور نکل آیا بھئی آدھے کپڑے کا، تو اب کپڑے کے اندر تو تقسیم جو ہے عیب پیدا کر دیتی ہے، لہٰذا اب آپ کو حق ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ سارے کو واپس کر دیں بھئی، کچھ کے تو سمن آپ نے لینے ہی لینے ہیں، اس کا مالک تو کوئی اور نکلا ہے، زید کا حصہ بھی اس کو واپس کر کے سارے کے کیا کر سکتے ہیں؟ سمن وصول کر سکتے ہیں. وَلَوِ اسْتُحِقَّ بَعْثُهُ، اگر استحقاق نکل آیا اس مبیع میں سے بعث کا، لم يرد باقیہ، تو اس کے باقی کو کیا کرے گا؟ رد نہیں کرے گا، بلکہ اس کے کیا کر لے گا؟ باعث پیسے وصول کر لے گا جتنا غیر کی تھی. بخلاف الصوبی، بخلاف کس کے؟ کپڑے کے. اچھا بھائی، کیلی اور وزنی میں باقی کو واپس کیوں نہیں کرنے دیتے آپ بھائی؟ اختیار ملنا چاہیے. کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ، اس لیے کہ وہاں پر تبعیض اور تقسیم اس کو کوئی ضرر نہیں دیتی، کوئی عیب نہیں آتا بھائی، کوئی حرج نہیں. وَالِاسْتِحْقَاقُ لَا يَمْنَعُ، یہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں بھائی. بھائی دیکھو، زید نے آپ کو کیا کیا تھا؟ جو 10 بوری گندم بیچی ہے اس میں سے 5 کس کی تھی؟ عامر کی تھی بھائی، عامر کی. تو مستحق تھا وہ، مستحق نکل آیا، وہ اس کا مالک تھا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی کہ باقی کو واپس نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، باقی کو بھی واپس کرنے کا حق ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ابھی عقد تام نہیں ہوا. عقد تام ہوتا ہے جب رضامندی پائی جائے بھائی، رضامندی. اور یہاں تو رضامندی، مالک اس کے آدھے کا کون نکل آیا؟ عامر. اور عامر رضامند تھا اس بے پر؟ وہ تو رضامند نہیں. تو رضامندی نہیں پائی گئی. جب رضامندی پائی نہیں گئی تو کیا ہونا چاہیے جی؟ تو عقد تام نہیں ہوا. اور جب عقد تام نہیں ہوا تو اس سے پہلے تفریق صفقہ جائز نہیں. جب تفریق صفقہ جائز نہیں تو بقایا کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ واپس کرنے کا حق ہونا چاہیے. کہتے ہیں نہیں بھائی، عقد آپ میں اور زید کے درمیان ہوا ہے، تو رضامندی عقد کرنے والوں کی جو ہے معتبر ہوتی ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. مستحق اور مالک کی رضا کا کوئی دخل نہیں عقد کے تام ہونے میں. سمجھ میں؟ آپ نے کہا تھا مالک چونکہ رضامند نہیں اس لیے عقد تام نہیں. بھائی اس کا کیا تعلق ہے عقد کے تام ہونے یا نہ ہونے سے؟ یہ تو رضامندی تو کس کی شمار ہوتی ہے عقد میں بھائی؟ عقد کرنے والے، بائے اور مشتری، جب وہ دونوں رضامند ہیں تو عقد تام ہو چکا ہے، تو تفریق صفقہ بھی آ گیا، کوئی حرج نہیں بھائی. وَالِاسْتِحْقَاقُ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ، اور استحقاق نکل، استحقاق جو ہے یہ منع نہیں کرتا تمام صفقہ کو، تمام صفقہ سے مانع نہیں ہے، اس کو روکتا نہیں ہے. لِأَنَّ تَمَامَهَا بِرِضَاءِ الْعَاقِدَيْنِ، اس لیے کہ صفقے کا تام ہونا کس کے ذریعے ہے؟ عقد کرنے والوں کی رضامندی کے ذریعے ہے، مالک کا دخل نہیں بھائی. وَحَاذَا بَعْدَ الْقَبْزِ، بھئی بعض القبضی غلط لکھی ہوئی ہے عبارت بھئی، بعض نہیں، بعد کا لفظ ہے بعد. وَحَاذَا بَعْدَ الْقَبْزِ، یہ مسئلہ کس وقت ہے بھئی؟ قبضے کے بعد ہے مولانا، قبضے کے بعد. قبضے کے بعد کوئی مستحق نکل آیا، اب تو تفریق صفقہ تو آ گیا، آدھی گندم آپ کے پاس رہ گئی اور آدھی گندم وہ اٹھا کر اس کا حق نکل آیا، لیکن تفریق صفقہ بعد القبض نقصان دے نہیں، کیونکہ عقد کیا ہو چکا ہے؟ تام ہو چکا ہے، اور جائز ہے تفریق صفقہ بعد تمام العقد بھئی. لیکن اگر قبل القبض مستحق کوئی نکل آتا ہے پھر تو کیا لازم آئے گا؟ تفریق صفقہ قبل تمام العقد، لہذا اس صورت میں باقی کو بھی آپ کو واپس کرنے کا خیار ہوگا. اما لو استحق البعض قبل القبض، اگر مستحق نکل آیا بعض کا قبضے سے پہلے، فللمشتری حق الفسخ فی الباقی، تو مشتری کو فسخ کا حق ہوگا باقی کے اندر بھی. لتفریق صفقتی، تفریق صفقہ کی وجہ سے، قبل التمامی، عقد کے تمام ہونے سے پہلے. اما فی الصوب، باقی کپڑے کے اندر ہم نے شروع سے خیار دے دیا تھا آپ کو، کہتے ہیں فَتَّبْعِيزُ يَزُرُّهُ، اس لیے کہ وہاں پر تقسیم کیا دیتی تھی؟ ضرر دیتی تھی، نقصان دیتی تھی، عیب پیدا کرتی تھی. فَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْبَاقِ، اس لیے اس کو خیار تھا باقی کے اندر کہ واپس کرنا چاہے تو واپس کر سکتا ہے. وَمُدَاوَاتُ الْمَعِيبِ وَرُكُوبُهُ فِي حَاجَتِهِ رِضَاءٌ وَلَوْ رَكِبَ لِرَدِّهِ أَوْ سَقِيهِ أَوْ شِرَاءِ عَلَفِهِ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَلَا. صورت مسئلہ یہ، آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی اور اس میں پھر آپ کو عیب کا پتہ چلا، اور آپ نے اس کو ٹھیک کروانا شروع کر دیا۔ غلام یا باندی خریدی بھئی عیب کا پتہ چلا، آپ نے ان کا علاج معالجہ شروع کروا دیا، تو یہ رضا مندی کی علامت ہے، اب آپ کو خیار عیب حاصل نہیں، عیب کی وجہ سے آپ واپس نہیں کر سکتے۔ یا گاڑی آپ نے خریدی، اس میں آپ کو خرابی کا پتہ چلا، آپ نے ٹھیک کروانا شروع کر دی، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ لہذا اب خیار عیب آپ کا کیا ہوا؟ صاف فوراً ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اپنی مرضی سے سواری پر اپنی کام کے لیے سوار ہو جانا، یہ بھی خیار عیب کو ختم کر دے گا۔ بھائی آپ نے گاڑی خریدی، آپ کو اس میں عیب کا پتہ چل گیا، پھر آپ اپنے کام سے اس پر سوار ہو کر اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، معلوم ہوا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ رضا مندی، اپنا کام اس پہ کر رہے ہیں، سمجھ میں ہے؟ جیسے عیب کا پتہ چلے اب آپ اس کو اپنی حاجت میں استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کا خیار ختم ہو جائے گا۔ یہ معنی ہے بھائی۔ اور اگر بھائی واپس کرنے کے لیے سوار ہوئے، بھائی گاڑی آپ نے خریدی، اس میں عیب کا پتہ چلا، تو آپ کا ارادہ بنا نہیں بھائی میں یہ واپس کرتا ہوں، اور پھر گاڑی میں بیٹھے اور واپس لے کر جا رہے ہیں واپس کرنے کے لیے، تو اب یہ خیار عیب کو ختم ساخت نہیں کرتی بھائی، یہ تو مفضی الی الرد ہے، یہ سواری تو آپ کو اب کہاں تک پہنچانے والی ہے جو آپ سوار ہوئے ہیں؟ رد تک پہنچا رہی ہے۔ اسی طرح بھائی آپ نے کوئی جانور خریدا اور اس پر سوار ہوئے، پانی پلانے کے لیے لے جاتے ہوئے اس پر سوار ہوئے، یا اس کو چارہ کھلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، یا چارہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اس پر سوار ہوئے بھائی، سوار ہوئے، اور اس کے علاوہ چارہ بھی نہیں تھا آپ کے پاس بھائی، کوئی چارہ کار نہیں تھا آپ کے پاس، سمجھ میں آئے، وہ چارہ نہ سمجھو، اس کے علاوہ کوئی سو واپس بھائی آپ ضعیف تھے، بیمار تھے، یا کوئی مسئلہ تھا، تو اب پانی پلانے کے لیے سوار ہونا ضروری تھا، یا چارہ لانے کے لیے آپ کے لیے سوار ہونا ضروری تھا، تو یہ بھی رضا کی علامت نہیں ہے۔ یہ تو آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو پانی پلانا چاہتے ہیں یا اس کو چارہ کھلانا چاہتے ہیں، اور بغیر سواری کے اب آپ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، یہ رضا کی علامت نہیں ہے۔ ہاں اپنے کسی کام سے سوار ہو تو پھر خیار عیب ختم ہوگا، ان صورتوں میں نہیں ختم ہوگا۔ دیکھیے بھائی، ومداوات المعیبی، اور علاج معالجہ کرانا عیب دار چیز کا، ورکوبہ بھائی، اور اس پر سوار ہونا، فی حاجتی ہی، ورکوبہ اور مشتری کا سوار ہونا اس پر بھائی، فی حاجتی ہی بھائی، یا رکوب المعیبی، معیب پر کیا ہونا، سوار ہونا، فی حاجتی ہی، کس میں، مشتری کی اپنی حاجت میں، اپنی حاجت کے لیے اس کا اس پر سوار ہونا، رضا ان، یہ کیا ہے، رضا ہے۔ ولو رکب لردہ، اور اگر سوار ہوا اس کو واپس کرنے کے لیے، او سقیہ، یا اس کو پانی پلانے کے لیے، او شراء علفہ بفتح اللام بھائی، یا اس کے لیے چارہ خریدنے کے لیے، ولا بد له، اور ضروری تھا، له اے للمشتری، منہ ای من الرکوب بھائی، اور ضروری تھا مشتری کے لیے رکوب بھائی، رکوب کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا، وہ جا نہیں سکتا تھا، فلا، تو یہ پھر رضا کی علامت نہیں۔ وَلَوْ قُتِعَ بَعْدَ قَبْزِهِ اَوْ قُتِلَ بِسَبَبٍ كَانَ عِنْدَ بَائِعِهِ رَدَّهُ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ۔ صورت مسئلہ یہ، آپ نے زید سے غلام خریدا اور اس غلام نے زید کے پاس چوری کی تھی، لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے خرید لیا اور آپ کے قبضے میں آنے کے بعد بھائی قاضی کے حکم سے اس غلام کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو اب کیا کریں گے بھائی؟ یا آپ نے غلام خریدا زید سے، اس غلام نے زید کے پاس ایک قتل کیا تھا، آپ کو علم نہیں تھا، جب آپ نے قبضہ کر لیا تو آپ کے قبضے کے میں آنے کے بعد قاضی کے حکم سے اس غلام کو بھی کیا کر دیا گیا، قصاصاً قتل کر دیا گیا، آپ کیا کریں بھائی؟ تو یاد رکھو، امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک یہ استحقاق کے درجے میں ہے، اور صاحبین کے نزدیک یہ عیب کے درجے میں ہے، اور عیب اور استحقاق کے مسئلے آپ پڑھ چکے ہیں بھئی، اب آسان ہے نکالنا کہ کیا صورت بنے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کس کے درجے میں ہے؟ استحقاق کے درجے میں ہے بھئی۔ غلام کا آپ کے پاس ہاتھ کٹا ہے تو یہ اسی طرح ہے جیسے مبیعے کے اندر اور مستحق نکل آئے بھئی، اور مستحق نکل آئے، اور مستحق کا حصہ دینے سے اس چیز کے اندر عیب آتا ہو، جیسے کپڑے کے اندر تھا، غلام میں بھی ہاتھ کٹے گا تو کیا جائے گا؟ عیب۔ تو کیا حکم وہاں ہم نے لگایا تھا بھئی؟ واپس کرنے کا خیار ہوگا، اور سمن کیا کر سکتا ہے؟ لے سکتا ہے، تو واپس کر لے اور اس سے اپنے سمن وصول کر لے۔ اسی طرح قتل کی صورت ہے بھئی، تو گویا سارے مبیعے کا کوئی مستحق نکل آیا، تو اس صورت میں اب رد تو ہو نہیں سکتا، تو گویا سارے مبیعے کا کوئی مستحق نکل آیا تو اب سارے کے پیسے کیا کر لیں گے؟ بائے سے لے لیں گے۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ عیب کے درجے میں ہے، اس لیے کہ غلام کا ہاتھ کاٹنے کا سبب ہے چوری، اور چوری کس کے پاس پائی گئی ہے؟ بائے کے پاس۔ تو گویا اس نے ہاتھ کٹا غلام آپ کو بیچا بھئی، چوری کا سبب کیا تھا؟ ہاتھ کاٹنے کا سبب کیا تھا؟ چوری، اور سبب تو پایا گیا بائے کے پاس۔ تو گویا یہ ہاتھ کا جب ہاتھ کاٹنے کی نسبت سبب کی طرف ہوگی، تو گویا اس نے کیسا غلام آپ کو بیچا؟ عیب دار بیچا ہے، اور اس صورت میں آپ کو کیا حق حاصل ہوتا ہے؟ واپس کرنے کا حق ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی نیا عیب آ جائے پھر واپس کر سکتے ہیں؟ نہیں بھئی، تو اس نے تو آپ کو غلام سالم حوالے کیا تھا، اور آپ کے پاس آ کر کیا آیا؟ اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، تو واپسی کا اختیار تو آپ کو نہیں ہے، البتہ صرف نقصان وصول کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ نقصان وصول کر۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ تو کیسے نقصان وصول کریں گے؟ کہتے ہیں بھئی دونوں کے قیمتوں کا فرق لگ کے نکال لو۔ مقطوع الید غلام کی کتنی قیمت ہے؟ مثلا 1.5 لاکھ بھئی، اور دونوں ہاتھ جس کے صحیح ہوں اس کی قیمت ہے 2.5 لاکھ، تو دونوں میں کتنا فرق نکلا بھئی؟ 1 لاکھ کا۔ یہ اب آپ اس سے وصول کر لیں گے، اور واپس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس اس میں ایک عیب جدید آ چکا۔ اچھا، اور دوسری صورت اگر آپ کے پاس غلام قتل ہوا، تو قتل کا سبب تو کس کے پاس پایا گیا؟ لہذا اس کی طرف نسبت ہوگی، تو آپ بھی فرق وصول کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ صرف نقصان وصول کر لیں گے، کیونکہ اس نے تو آپ کو زندہ غلام حوالے کیا تھا اور آپ کے پاس آ کر وہ ختم ہو گیا، مر گیا، تو فرق دیکھیں گے بھئی کیسے۔ ایک غلام ہوگا معصوم الدم، اور ایک غلام جس نے قتل کیا وہ کیا بن جاتا ہے بھئی؟ مباح الدم۔ دونوں کے اندر فرق نکالیں گے جو قیمت لگانے والے ہوتے ہیں بھئی، تو جو فرق ہوگا وہ نقصان اس سے کیا کر لے گا؟ تو ایک معصوم الدم عام غلام ہے، وہ معصوم الدم ہے بھئی، سمجھ میں آیا بھئی؟ اس کا خون وغیرہ خون محفوظ ہے بھئی۔ اور ایک ہے مباح الدم، جس نے کیا کر دیا ہے دوسرے کا؟ قتل کر دیا، تو اب اس کو قتل کیا جائے گا، قصاص کے اندر فیصلہ ہو گیا ہے، وہ مباح الدم ہو چکا ہے بھئی۔ جی صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ وَلَوْ قُطِعَ بَعْدَ قَبْزِهِ، اور اگر کاٹ دیا گیا ہاتھ کس کے بعد بھئی؟ قبضے کے، مشتری کے قبضے کے بعد بھئی، او قتل، یا کیا کر دیا گیا؟ قتل کر دیا گیا، بسبب، کسی ایسے سبب کی وجہ سے، کان عند بائعہ، جو کس کے پاس تھا؟ دیکھا قتل کا سبب بھی بائع کے پاس، قتل کا سبب بھی بائع کے پاس، ردہ، اس کو کیا کرے گا؟ واپس کر دے گا، وآخذ ثمنہ، اور اس کے ثمن کو کیا کرے گا؟ لے لے گا۔ تو دیکھا دو لفظ ہے، واپس بھی کرے گا اور سمن بھی۔ اب صاحب کتاب بتائیں گے بھئی یہ واپس کرنا اور پیسے لینا یہ ہاتھ کٹنے کی صورت میں ہے، جب قتل ہو جائے پھر تو واپسی ممکن نہیں، پھر صرف کیا ہے؟ پیسے لینا بھئی۔ دیکھئے کہتے ہیں رد فی صورت القطعی، رد کرنا قطع کی صورت میں ہے، اس وقت واپس ہو سکتا ہے، اما فی القتلی فلا رد، اس وقت تو واپس نہیں ہو سکتا تو مر چکا ہے، بل اخذ السمنی، بلکہ کیا ہوگا سمن لیے جائیں گے، عند ابی حنیفہ رحم اللہ، امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک، لئن ھذا بمنزلت الاستحقاق عنده، اس لیے کہ یہ کس درجے میں ہے، استحقاق کے درجے میں ہے یہ ان کے نزدیک، واما عندهما باقی صاحبین کے نزدیک، فیرجع بالنقصان و رجوع بالنقصان کرے گا، لئن ھذا بمنزلت العیب، اس لیے کہ یہ کس کے درجے میں ہے، عیب کے درجے میں ہے، فیقوم بدون ھذا العیب عیبی، پس اس کی قیمت لگائی جائے گی اس عیب کے بغیر، ثم بهذا العیبی، پھر اس عیب کے ساتھ، اس عیب کے بغیر بھئی کام غلام کے اعتبار سے اس کی قیمت لگائی جائے گی، اور پھر مقطوع الید ہونے کے اعتبار سے اس کی قیمت لگائی جائے گی، فیضمن البائع تفاوت ما بینہما، تو ضامن بنے گا بائع تفاوت ما بینہما، اس تفاوت کا جو ان دونوں کے بیچ ہے، بھئی سمجھ میں آیا بھئی، ان دونوں میں جو فرق ہے اس کا ضامن بنے گا، ضمان لیا جائے گا، صاحبین اس کو کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے، صاحبین فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کسی شخص نے حاملہ باندی خریدی اور مشتری کو پتا نہیں تھا یہ حاملہ ہے، اس نے خرید لی، خریدنے کے بعد اس کے پاس آ کر باندی نے ایک بچے کو جنم دیا اور لیکن ولادت کے وقت وہ مر گئے بھائی، ولادت کے وقت وہ مر گئے، تو اب دیکھئے اس کی ہلاکت کا سبب وہ کہتے ہیں حمل ہے، کیا ہے حمل ہے، اور جی تو حمل ہے، اور حمل کس کے پاس سے آیا بھائی، بھائی کے پاس سے، تو اس صورت میں امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ حاملہ اور غیر حاملہ کے درمیان جو قیمت کا فرق ہے وہ کیا کیا جائے گا، اس سے وصول، جیسے یہاں اس مسئلے کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ باندی کی قیمت لگائی جائے حاملہ کی بھی اور غیرے اور دونوں کے درمیان جو فرق ہو وہ اس سے لے لیا جائے، یعنی رجوع بالنقصان کا کہتے ہیں یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سمجھ میں ہے، تو دیکھو اس مسئلے کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ سمن نہیں لے گا سارے بلکہ کیا کرے گا، رجوع بین نقصان کرے گا، تو باقی یہ جو ہم نے صورتیں ذکر کی ان میں بھی اسی طرح ہیں، وہاں بھی کیا کرے گا، رجوع بین نقصان کرے گا بھائی، کما لو اشترا، جیسے مشتری نے خریدا، جاریتن حاملن، ایک حاملہ باندی کو خریدا، فماتت فی یدہ، تو مر گئی وہ باندی اس مشتری کے قبضے میں، بالولادتی ولادت کی وجہ سے، فانہ یرجع بفضل ما بین قیمتہا حاملا وغیر حامل، تو مشتری رجوع کرے گا بفضل ما، اس زیادتی کے، وہ زیادتی جو کس کے درمیان ہے، بین قیمتہا حاملا، اس باندی کی قیمت اس حال میں کہ وہ کیا ہو حاملہ اور غیرے، ان دونوں کے درمیان جو زیادتی یا فرق ہے مولانا، اس کے ساتھ کیا کرے گا، رجوع کرے گا بھائی، رجوع کرے گا جو زائد ہو ان دونوں میں، ولی ابی حنیفہ رحم اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی، اس صورت پر آپ قیاس نہیں کر سکتے، آپ اس کو جیسے اس مسئلے میں میں نے کہا تھا رجوع بن نقصان کر لے گا، لیکن یہ دو مسئلے آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے بھئی، اس لیے کہ یہاں پر سبب جو پایا جا رہا ہے قطعی ید کا یا قتل کا، وہ بھائی کے پاس ہے، جبکہ اس صورت میں سبب خود مشتری کے پاس تھا، کس کے پاس تھا، آپ نے اس کا سبب کیا بیان کیا، ہلاکت جاریہ کا، حمل، نہیں بھائی کہتے ہیں حمل نہیں اس کی ہلاکت کا سبب، حمل سے مر جاتی ہے عورت کوئی، نہیں ہلاکت کا سبب ولادت ہے بھائی، کیا ہے، اور ولادت تو کس کے پاس پائی گئی، مشتری کے پاس پائی گئی، تو دونوں میں فرق ہے اس مسئلوں میں، وہاں سبب کس کے پاس پایا گیا، بائے کے پاس، اور یہاں سبب ولادت کس کے پاس پایا گیا، مشتری کے پاس پائی گیا، ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان سبب الہلاک کان فی ید البائع، کہ سبب ہلاکت کا جو ہے وہ بائع کے قبضے میں ہوا، فاذا ہلک فی ید المشتری یکون مضافا الی ذلک السبب، ہلاکت کا سبب کس کے قبضے میں تھا بھائی، بائے کے قبضے میں کون سے صورتوں میں؟ وہ جو اوپر متن میں ذکر ہوئیں، چوری کا سبب کس کے پاس تھا؟ وہ چوری سبب تھی وہ بائے کے پاس، اور وہ جو اس نے قتل کیا تھا وہ بھی کس کے پاس تھا؟ بائے کے پاس۔ تو بس فَإِذَا حَلَقَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِ، پس جب وہ ہلاک ہوا مشتری کے قبضے میں، یعنی یا وہ ہاتھ کاٹا گیا یا اس کو قتل کیا گیا، تو یکون مضافا الى ذلك السبب، تو وہ ہاتھ کا کاٹنا یا وہ قتل کرنا یہ اس کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ اس سبب کی طرف۔ کس کی طرف؟ بخلاف الحمل، بخلاف کس کے؟ حمل کے۔ فان الحمل ليس سببا للهلاك، اس لیے کہ حمل سبب نہیں ہے ہلاکت کا غالبا۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَلَوْ بَعَ وَبَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَعُدَّهَا۔ صورت مسئلہ یہ بھئی، صورت مسئلہ کہ آپ کوئی چیز بیچنے لگتے ہیں دوسرے کو، اور عقد کرتے ہوئے کہتے ہیں بھئی یہ چیز میں نے آپ کو بیچی، اور مگر میں اس کے تمام عیوب سے بری ہوں اس شرط پر، اس کے تمام عیوب سے کسی عیب کا میں ذمہ دار نہیں ہوں بھئی، اور مشتری کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے قبول ہے بھئی، تو کیا یہ براءت تمام عیوب سے صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ بھئی صاحب کتاب نے بتلایا کہ براءت تمام عیوب سے صحیح ہے بھئی، صحیح ہے۔ لہذا اب کسی عیب کی وجہ سے مشتری واپس نہیں کر سکتا، اس کا خیار عیب ختم ہوا۔ وَلَوْ بَعَ، اگر کسی نے چیز کو بیچا، وَبَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اس حال میں کہ وہ بری ہوا ہر عیب سے بھئی، صحہ یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ وَإِن لَمْ يَعُدَّهَا، اگرچہ وہ اس کو شمار نہ کرے۔ وَعِنْدَ شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، لَا يَصِحُّ، صحیح نہیں۔ بِنَاءً عَلَىٰ أَصْلِهِ، بنا پر ان کے ضابطے کے بھئی، ان کے ضابطہ ہے کہ اَنَّ الْبَرَاءَةَ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَجْهُولَةِ لَا يَصِحُ عِنْدَهُ، اس لیے کہ ان کے نزدیک حقوق مجہولہ سے براءت صحیح نہیں بھئی۔ حقوق مجہولہ سے کیا ہے؟ براءت صحیح بھئی۔ یہ حقوق مجہولہ سے براءت کا اظہار کر رہے ہو بھئی، آپ نے چیز بیچی کس شرط کے ساتھ؟ کہ میں اس کے تمام عیوب سے بری، کسی عیب کا ذمہ دار نہیں، کسی عیب کی وجہ سے تم مجھے واپس نہیں کر سکتے بھئی۔ کہتے ہیں بھئی دیکھو، عیب کی وجہ سے مشتری کو خیار عیب حاصل ہوتا ہے، یہ اس کا حق ہے، اور یہ حق اسے کب حاصل ہوتا ہے؟ جب عیب کا پتہ چلتا ہے۔ تو ابھی عیوب کا پتہ ہے اسے کچھ؟ اسے عیوب کا پتہ نہیں، تو حقوق بھی کیا ہوئے اس کے؟ مجہول ہوئے بھئی، رد کے جو حقوق ہیں وہ بھی مجہول ہوئے، اور مجہول چیز سے براءت صحیح نہیں، یہ ان کا ضابطہ ہے بھئی۔ تو ان کے نزدیک حقوق مجہولہ سے براءت صحیح نہیں، اس لیے کہ براءت ان کے نزدیک تملیق کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ تملیق کا نام ہے، اور تملیق کسی کو کسی چیز کا مالک، مجہول چیز کا مالک عقد میں بنانا صحیح ہے؟ آپ نے اپنے ساتھی کو کہا بھئی میں نے 1,00,000 روپے میں ایک چیز آپ کو بیچ دی، تو مبیع معلوم ہے کیا چیز ہے بھئی؟ مجہول چیز ہے، اور مجہول چیز کی بیع صحیح نہیں، متعین ہونا چاہیے مبیع۔ تو وہ فرماتے ہیں براءت حقوق مجہولہ سے صحیح نہیں، اس لیے کہ براءت دراصل تملیق ہے، دوسرے کو کیا بنایا جاتا ہے؟ مالک بنایا جاتا ہے۔ کیسے مالک بناتے ہیں؟ دیکھو آپ نے میرا مثلا 1,00,000 روپیہ قرض دینا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں میں نے آپ کو اپنے قرض سے کیا کر دیا؟ بری کر دیا۔ جو براءت میں تملیق آگئی یا نہیں آگئی بھئی؟ تملیق آگئی۔ آپ چاہیں تو اس کو رد بھی کر سکتے ہیں، نہیں بھئی مجھے آپ کی براءت منظور نہیں، تو براءت نہیں ہوگی صحیح بھئی۔ تو دیکھا معلوم ہوا براءت میں تملیق ہوتی ہے، حتیٰ کہ دوسرے کو رد کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے، رد کر دے تو کیا ہو جایا کرتی ہے؟ براءت رد ہو جائے۔ میں نے اس کو کہا میں نے 1,00,000 قرضہ معاف کر دیا، وہ کہتا ہے مجھے کوئی منظور نہیں ہے، یہ منظور نہیں ہے۔ تو بتائیے مولانا میری براءت رد ہو گئی یا نہیں ہوئی بھئی؟ جی رد ہو گئی بھئی۔ تو معلوم ہوا یہ تملیق ہے، حتیٰ کہ رد کرنے سے یہ رد بھی ہو جایا کرتی ہے، رد کرنے سے امیر صاحب رد کرنے سے رد ہو جایا کرتی ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ ہو جاتی ہے. معلوم ہوا یہ تملیک ہے. کیا ہے؟ اور تملیک مجہول چیز میں صحیح ہے. ابھی مسئلہ ذکر ہوا کوئی مجہول چیز بیچنا چاہیں بیچ سکتے ہیں بھائی؟ نہیں، تملیک مجہول، لہذا یہ ان کے نزدیک صحیح نہیں بھائی. بنا بر ان کے قانون کے کہ ان البراءت عن الحقوق المجهولۃ لا يصح عنده، اس لیے کہ براءت حقوق مجهولہ سے ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے. وعندنا يصح، اور ہمارے نزدیک صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک یہ تملیک نہیں ہے، یہ اسقاط حق ہے بھائی. اسقاط، اور اسقاط کر سکتا ہے بھائی، وہ اپنا حق مشتری کیا کر رہا ہے؟ مشتری کو حق تھا کہ عیب کی وجہ سے چیز کو واپس کر دیتا، تو وہ اپنے اس حق کو ساقط کرنا چاہتا ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ اپنے حق کو ساقط کر سکتا ہے. ہمارے نزدیک صحیح ہے. اذ اسقاط المجهول لا يضر، اس لیے کہ مجهول چیز کا اسقاط کوئی ضرر نہیں دیتا، اسقاط ہے تملیک نہیں. لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَاتِ، اس لیے کہ جھگڑے کی طرف پہنچانے والا نہیں بھائی. ثم هَذِهِ، یہ اور مسئلہ اسی میں بتلایا بھائی. اگر ایک شخص نے کہا میں نے آپ کو ایک چیز بیچی، اور بیچتے ہوئے کہا میں کسی عیب کا ذمہ دار نہیں، اس شرط سے بیچتا ہوں تمہیں، آپ نے کہا مجھے قبول ہے، وہ چیز عقد تو ہم نے ابھی کر لیا، وہ چیز میں نے آپ کو کل حوالے کی مثلا بھائی، اس دوران اس میں کئی نئے عیب پیدا ہو گئے بھائی، تو کیا وہ براءت صرف موجودہ عیوب کو بھی شامل، موجودہ عیوب کو شامل تھی، یا قبضے سے پہلے جو نئے عیوب آگئے ان کو بھی شامل ہوگی بھئی؟ ان کی وجہ سے وہ واپس کر سکتا ہے یا واپس نہیں؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ براءت تمام عیوب کو شامل ہوگی، چاہے قدیم ہو چاہے جدید ہو قبل القبض بھئی. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھئی، قدیم جو موجود ہیں ان کو تو شامل ہے، جو جدید ہیں ان کو شامل نہیں. وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ براءت ہوگی صرف موجود سے، جو ابھی آئے ہی نہیں ان سے تو براءت ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ تو بعد میں آئے ہیں، قبضے سے پہلے آئے ہیں، البتہ عقد کے بعد آئے ہیں. جبکہ امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں کو شامل ہوگی، اس لیے کہ بائے کا مقصد کیا ہے؟ وہ بے کو لازم کرنا، دونوں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بے کو لازم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ یہ براءت قبضے سے پہلے والے تمام عیوب کو بھی شامل ہو، ورنہ تو عقد لازم نہیں ہو جائے ہوگا بھائی، پھر مبیع کیا ہے؟ بائے کے پاس واپس آ سکتا ہے عیب کی، خیار عیب کی وجہ سے. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ ثم هذه البراءة تشمل العيب الموجودة، یہ براءت شامل ہے بھئی عیب موجود عیب کو بھی. وأيضا العيب الحادث قبل القبض، اور اس عیب کو بھی جو قبضے سے پہلے آیا ہے، وہ عیب جو پیدا ہوا ہے قبضے سے پہلے. عند ابی یوسف رحم اللہ، امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک. وعند محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک. لا يشمل العیب الحادثہ، یہ براءت جدید عیب کو شامل نہیں ہے بھئی، نئے پیدا ہونے والے عیب کو شامل نہیں. چلیے بس، مولانا ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.